حد سے تجاوز کر چکا ہے اور مشرک باپ کی سمجھ میں اب یہ بات نہیں آئے گی, تو اپنے باپ سے رخصت ہوئے اور رخصت ہوتے ہوئے پھر وہی شفقت اور نرمی والا لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں سلام علیک, سلام کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں. دیکھیے آغاز میں یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی وہ نرم لہجہ, اور بیچ میں پھر توحید کی وہ سختی, اور رخصتی جب ہو رہی ہے پھر وہی نرم لہجہ کہ شاید میری اس سلامتی والے دو بول سن کر مشرک کا دل نرم ہو جائے. سلام علیک, سلام کہہ کر رخصت ہوئے اور ساتھ یہ کہا سأستغفر لک ربی, میں تیرے لیے اپنے رب کے ہاں مغفرت کی دعا بھی کرتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ, بے شک میرا رب مجھ پہ بہت زیادہ مہربان ہے. حفیہ صفت کا صیغہ ہے, حفیہ بہت زیادہ مہربان, حفیہ بہت زیادہ اکرام کرنے والا, حفیہ بہت زیادہ عزت دینے والا, حفیہ کا ایک مفہوم ہے بہت زیادہ سوال کرنے والا. ارشاد فرمایا کہ میرا رب مجھ پہ بہت زیادہ مہربان ہے اور میں تیرے لیے اللہ کے ہاں اپنے رب کے ہاں مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے رخصت ہوتے ہوئے اپنے باپ کو سلام کیا, اور یہ وہ اسلوب ہے جو دعوت دینے والوں کو ایک طریقہ سکھاتا ہے کہ جب تم دعوت پیش کرو اور یہ دیکھو کہ تم جس سے یا جن سے گفتگو کر رہے ہو یہ تمہاری بات ماننے پہ آمادہ نہیں ہے, بات کو سمجھنا نہیں چاہتے, تم سے الجھنا چاہتے ہیں, فضول بحث کرنا چاہتے ہیں, تم ان سے یہ کہتے ہو کہ فلاں عمل غلط عمل ہے, تم نے اور فلاں شخص نے جو عمل کیا یہ غلط ہے, دینی نقطۂ نظر سے یہ غلط فیصلہ ہوا, شرعی نقطۂ نظر سے تمہاری اور جن کے پاس تم اٹھتے بیٹھتے ہو تمہاری یہ پالیسی اور تمہاری یہ پالیسیاں غلط ہیں, جو کام تم کر رہے ہو اس سے ملت کو امت کو نقصان پہنچ سکتا ہے, جو کام تم کر رہے ہو یہ کبیرہ گناہ ہے, جو کام تمہارے ہاں ہوتا ہے یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. تو جواب میں وہ لوگ تم سے الجھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے, اور پھر بعض سنہری جملے اور سنہری غلط اصطلاحات اور الفاظ استعمال کر کے تم پہ وہ دینی روب بھی جمانا چاہتے ہیں, غلط بات کی غلط تعویل کرنا چاہتے ہیں, بات کو تسلیم نہیں کرتے, غلطی کو غلطی نہیں مانتے, اپنے ہاں کے لوگوں کی اور اپنے بڑوں کی غلطی کو غلطی نہیں مانتے. ارشاد فرمایا کہ اس قسم کے لوگوں سے بحث مت کرو, مت الجھو, بلکہ سورہ فرقان میں آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی جو 13 نشانیاں ہم نے بیان کی ہیں ان میں ایک نشانی یہ ہے کہ رحمان کے بندے جب اس قسم کے جاہلوں سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان سے بحث نہیں کرتے, الجھتے نہیں ہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہلوں سے بحث نہیں کرتے, سلام کہہ کر رخصت ہو جاتے ہیں. اور سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا کہ اس قسم کے جاہلوں اور کٹ حجتی کرنے والوں اور فضول بحث کرنے والوں اور غلط باتوں کی غلط تعویل کے لیے لڑنے والوں سے تم کہا کرو سلام علیکم لا نبتغ الجاہلین, سلام علیکم لا نبتغ الجاہلین, جس جہل مرکب کا تم شکار ہو ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, سلام علیکم کہہ کر رخصت ہو جاؤ, اپنا وقت مت ضائع کرو, ان لوگوں پہ وقت ضائع کرتے ہو جو صم بکم عمی فہم لا یرجعون, جو قرآن نے کہا ہے وہاں تک پہنچ چکے ہیں, ان کے بجائے کسی ایسے آدمی سے بات کرو جس کے دل میں واقعی اللہ کا خوف ہو اس کے سامنے دین کی بات کرو، شاید تمہارے کہنے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دے. لیکن اگر تم بحث کرو گے اور فضول وقت ضائع کرو گے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد سے بحث نہیں کی، دعوت کو پیش کیا، اور جب والد نے انکار کیا تو فوراً یہ کہا کہ سلام علیک سلام علیک. اور یہاں پر جو ذکر ہے سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، میں اپنے رب کے ہاں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. تو یہ وہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مشرق باپ آزر کے لیے کی. لیکن یہ دعا اس لیے کی کہ ایک موقع پہ ابراہیم نے اپنے والد سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب کے ہاں دعا کروں گا، اور یہ ابراہیم کا اپنے والد سے وعدہ تھا جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا کہ میں ضرور اور میں عنقریب اپنے رب کے ہاں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. چونکہ ابراہیم اپنے والد سے کہہ چکے تھے اس لیے انہوں نے واقعی اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا کر اپنے مشرک باپ کی مغفرت کے لیے دعا کی. لیکن سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے خلیل سے یہ کہہ دیا گیا کہ تم اپنے مشرک باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا ابراہیم کا اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ایک مخصوص اور محدود وقت تک کے لیے تھا. جب اللہ کی طرف سے ان کو بتا دیا گیا کہ یہ شخص ہدایت کو قبول نہیں کرے گا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْ، جب ابراہیم پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، میں اللہ کے دشمن کے لیے دعا کر رہا ہوں اور میں تو اللہ کا خلیل ہوں، تو فرمایا کہ جو ہی ابراہیم کو معلوم ہوا کہ باپ مشرک اللہ کا دشمن ہے اور یہ کبھی بھی بات کو نہیں مانے گا، فوراً اپنے مشرک باپ سے برات کا اظہار کر دیا. تبرأ من، کہنے لگے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مشرک سے موحد کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی خواہ وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی. لیکن ہم اس وقت اس حدیث کو پڑھتے ہیں جو ابراہیم کے اس مشرک باپ کے بارے میں صحیح بخاری میں موجود ہے. سورہ شعراء میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے چند الفاظ چند جملوں کو اللہ نے نقل کیا ہے 19 سپارے میں. وہاں پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو دعائیں بڑی اہم ہیں. آیت نمبر 86 اور 87 میں ابراہیم نے دعا کی وَغْفِرْ لِأَبِي، اللہ سے ابراہیم نے اللہ سے دعا کی وَغْفِرْ لِأَبِي، اے میرے اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے. انہو کان من الضالین، وہ تو گمراہوں میں سے ہیں. اور اے اللہ ولا تخزنی یوم یبعثون، قیامت کے دن مجھے رسوا مت کریو. اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا مت کر. لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو اللہ کا خلیل ہے اور یہ اس کا باپ مشرک، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے اے اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے اور مجھے حشر کے دن کی رسوائی سے محفوظ رکھ. صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ، قیامت کے دن ابراہیم اپنے مشرک باپ آزر سے ملیں گے، ملاقات ہوگی دونوں کی. وَعَلَى وَجْهِهِ قَطَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، اور آزر کے منہ پر نحوست اور سیاہی اور کالک ملی ہوئی ہوگی, چہرہ سیاہ ہوگا, منحوس چہرہ, غبرہ, خطرہ, جو مشرکوں اور منافقوں کے چہرے قیامت کے دن ہوں گے وہی چہرہ آذر کا ہوگا. اس طرح قرآن نے فرمایا کہ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. تو ابراہیم اپنے باپ کے چہرے پہ نحوست اور سیاہی اور ذلت و رسوائی کو دیکھیں گے. وَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ, ابراہیم اپنے باپ سے کہیں گے, أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي, یا میں نے تجھے دنیا میں نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی مت کر؟ کہا تھا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان, کہا تھا کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ویقول ابوہ, تو باپ کہے گا, فالیوم لا اعصیک, آج میں تیری نافرمانی نہیں کرتا, آج میں تیری بات مانتا ہوں. ویقول ابراہیم, یا رب, ابراہیم اپنے مولا کے سامنے اپنی التجا کو پیش کریں گے, یا رب, اے میرے مولا, کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اللہ تخزینی یوم یبعثون, کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے حشر کے دن رسوا نہیں کرے گا؟ یا رب انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون, تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے حشر کے دن رسوا نہیں کرے گا. ایو خزی اخذا من ابی الابعد, ایو خزی اخذا من ابی الابعد, اس سے بڑی ذلت و رسوائی کیا ہوگی تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہونے والے میرے والد کے لیے. ایو خزی اخذا, اس سے بڑی ذلت و رسوائی کیا ہوگی, من ابی, میرے ابا کے لیے, الابعد, جو آج میری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے. ویقول اللہ, اللہ کا جواب سنو, اللہ کا جواب سنو, یہ جواب اللہ اپنے خلیل کو دے رہا ہے. اللہ تعالی اپنی توحید اور اپنی شریعت کے معاملے میں بڑا غیور واقع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور شریعت کے معاملے میں بہت غیور حساس واقع ہوا ہے. وہ لوگ جو دنیا میں کسی مصلحت کی وجہ سے, سیاسی یا دو ٹکے کی خاطر, اپنا دین بیچ دیتے ہیں, حلت اور حرمت کے حقوق کو پامال کرتے ہیں, کل تک جو چیز کفر اور ناجائز تھی آج اس کو سب سے پہلے حلال کرنے والے یہی ہوتے ہیں. کل تک جن کے عقیدے غلط تھے اور جو کافر تھے آج وہ دوست بن جاتے ہیں. جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ دین کے اور دینداروں کے کتنے دشمن ہیں, اس کے باوجود ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان کو مضبوط کیا جاتا ہے. فرمایا, ایک بہت بڑے عالم نے یہ بات لکھی تھی آج سے 40 سال قبل, کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو زبانیں ہمیشہ کے لیے گنگ ہو جاتی ہیں, خاموش ہو جاتی ہیں. جب اللہ کی شریعت اور اس کی توحید کے معاملے میں لین دین ہونے لگے اور لوگ دنیا کی خاطر اور اپنے پیٹ کی خاطر مسلم اور غیر مسلم کی تمیز ختم کر دیں, ملت کو بکاؤ مال سمجھ کر اس کے راز غیر مسلموں کے ہاتھ فروخت کرنے لگے, تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب یہ آتا ہے کہ زبان اور زبانیں خاموش کر دی جاتی ہیں. تم دیکھتے ہو پورے معاشرے میں ایک ہو کا عالم ہوتا ہے, تاریکی اور سناٹا, کہیں سے حق کی آواز بلند نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعے نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید, اپنے حقوق, اپنی صفات یہ معاملے میں بڑا بلجور ہے, وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا یہ میری حدود کو توڑنے والا خلیل کا باپ ہے یا میرے سب سے زیادہ محبوب پیغمبر کا چچا ہے. اللہ کی طرف سے کہا جائے گا فیقول اللہ تعالی انی حرمت الجنۃ علی الکافرین. ابراہیم سے کہا جائے گا کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے جنت کافروں اور مشرکوں پہ حرام کر دی ہے, اس لیے خلیل تیری اس دعا کو ہم کیسے سنیں. انی حرمت الجنۃ علی الکافرین ثم یقال. اب دیکھیے یہ ایک اور انداز ہے, اللہ تعالی نے ابراہیم سے یہ تو کہہ دیا کہ ہم اپنے حقوق کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی کو روا نہیں رکھتے, مشرک و کافر کوئی بھی ہو, نبی کی بیوی ہو, نبی کا بیٹا ہو, نبی کا باپ ہو, نبی کا چچا ہو, سب جہنم میں جائیں گے. لوط علیہ السلام کی بیوی, نوح علیہ السلام کا بیٹا, ابراہیم علیہ السلام کا باپ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا, ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کون کس کا کیا لگتا ہے, کس کا کس سے کیا رشتہ ہے, ہم تو عمل اور عقیدے کو دیکھتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے جنت کو کافر اور مشرق پہ حرام کیا, لیکن تم بھی ہمارے خلیل ہو, تم بھی ہمارے خلیل ہو, تمہارا بھی ہم خیال کرتے ہیں. اپنا قانون نہیں بدل سکتے, ہمارا فیصلہ اٹل ہے, لیکن تم وہ ہو جس کے بارے میں خود ہمیں کہنا پڑا کہ وہ ابراہیم الذی وفا. سورہ النجم میں ہے, اللہ نے ابراہیم کے بارے میں یہ کہا کہ ابراہیم میرا وہ نبی اور وہ بندہ ہے جس نے وفا میں حد کر دی. ابراہیم الذی وفا, اس لیے کہ تم نے کیا کچھ ہمارے لیے نہیں برداشت کیا. اسماعیل کی قربانی, بیوی اور بچے کو بے آب و گیاہ اور بے آباد ویرانے میں چھوڑنا ہو, اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہو, آگ میں کودنا ہو, حرم کی تعمیر ہو, شرک کے خلاف لمبی جدوجہد ہو, ارشاد فرما کہ ہم تمہارا یوں خیال کرتے ہیں کہ یا ابراہیم ما تحت رجلیک, ما تحت رجلیک, اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو کیا ہے. فینظر, وہ دیکھیں گے. فإذا هو بذیخ ملتطخ, فإذا هو بذیخ ملتطخ, وہ دیکھیں گے کہ پاؤں کے پاس ایک بجو ہے جو غلاظت میں لتڑا ہوا ہے. بجو ایک جانور ہے جو قبروں پہ حملہ کرتا ہے, تازہ دفن کیے ہوئے مردوں کو نقصان پہنچاتا ہے, مردہ چور جس کو کہتے ہیں, بجو ایک جانور ہے. اللہ تعالیٰ ابراہیم کے مشرک آزر باپ کو بجو بنا دیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ اس کے جسم پہ غلاظت لگی ہوئی ہوگی. فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ, فرشتے اس کو پاؤں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے, ابراہیم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا. ابراہیم خلیل اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو جانور اور ذلیل جانور بجو کی شکل میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. فرشتے اس جانور کو جو حقیقت میں آزر ہے پاؤں سے پکڑ کے جہنم میں پھینکتے ہیں, ابراہیم اپنے باپ کو بچا نہیں سکتا. معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ معاملات ہیں جن معاملات میں اللہ تعالی نہایت ہی غیرت مند واقع ہوا ہے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ شروع ہوا تھا آیت نمبر 48 میں, اس مقام تک پہنچا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کے سخت لہجے والے جواب بلکہ دھمکی کے مقابلے میں, گزشتہ آیت نمبر 47 میں ہم نے یہ پڑھا, ان کا ارشاد تھا کہ سلام علیک سأستغفر لك ربی, اب جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین ہو گیا کہ میرا باپ آزر اور میری قوم یہ صحیح بات کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے اور انہوں نے مجھے قتل کی دھمکیاں تک دے دی ہیں، تو اب ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اس ماحول سے ہجرت کریں۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اتنا نہ ستایا گیا ہو اور اس کو مجبور نہ کیا گیا ہو حتیٰ کہ اس نے اپنے ملک اور اپنے وطن اور اپنے شہر سے ہجرت نہ کی ہو۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ہجرت کو اختیار کیا، شرک بھرے ماحول سے اور مشرکوں سے انہوں نے ہجرت کو اختیار کیا کسی اور مقام کی طرف جانے کے لیے۔ ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں چھوڑتا ہوں تم لوگوں کو، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو پوچھتے ہو، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں صرف اپنے رب کی عبادت کا اعلان کرتا ہوں، اور میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہیں بنوں گا۔ یہاں دعاء کا جو کلمہ استعمال ہوا ہے یہ بمعنی عبادت ہے، اور دعا کے فضائل کے اور دعا کے مسائل کے آغاز میں ہم نے اس حدیث کو بیان کیا تھا جو امام الترمذی نے اپنے سنن میں نقل کی ہے، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد ہے کہ الدعاء هو العبادة، دعا عبادت ہے۔ تو یہاں کلمہ دعا اس سے مراد عبادت ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ وما تدعون من دون اللہ، اور ساتھ کیجیے کہ وأدعو ربی، تو بدعائک، اگر رب ادعو اور تدعون کے ساتھ ملائیں تب بھی یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں دعا سے مراد عبادت ہے۔ اور یہاں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، وَأَعْتَزِلُكُمْ، تم سب کو میں چھوڑ رہا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ، اور تم سب غیر اللہ کو اس طریقے پہ پکارتے ہو تو یہ سب کا سب میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَأَدْعُو رَبِّي، اور رخصت ہوتے ہوئے پھر اپنی وہی توحید والی بات کہہ دی کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتا ہوں جو میرا رب ہے۔ اعتزال کے معنی ہے کسی کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور یہاں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل وَأَعْتَزِلُكُمْ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی بات، دین کے کسی فیصلے، شریعت کے کسی حکم کا انکار کرتا ہے عمدن قصدن جان بوجھ کر کلم کلہ بغیر کسی عذر کے، اس کو سمجھایا جاتا ہے پھر وہ انکار کرتا ہے، غرضے کے مسلسل کئی بار سمجھانے اور دعوت و تبلیغ کرنے اور اصلاح کی نیت سے جو کچھ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، ان سب کے باوجود اگر وہ اس راستے پہ نہیں آتا اور اس بات کو قبول نہیں کرتا تو اللہ کا حکم یہ ہے، جس طریقے پہ اسوہ ابراہیمی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس قسم کے آدمی کو اور اس قسم کے لوگوں کو، اس قسم کی جماعت کو، اس قسم کے گروہ کو فوراً ترک کر دیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے دشمن کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا یہ کسی ایمان والے شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس بیوی کو اپنے نکاح کے توڑنے کا اختیار حاصل ہے شرعی عدالت کے قاضی کے پاس جا کر، جس کا شوہر کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑتا، اس لیے یہ نکاح جس چیز پہ قائم ہوا تھا وہ ایمان تھا، جب ایمان باقی نہیں رہا تو نکاح ٹوٹ گیا اور نکاح ختم ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس قسم کے آدمی اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنے کا تمہیں قتل شرعی طور پہ جواز حاصل نہیں ہے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمن ہو۔ اور پھر ہم خود جب وتر پڑھتے ہیں اور وتر کے آخر میں جو دعا ہم بچپن سے اب تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس میں ہم اللہ سے روزانہ یہ وعدہ کرتے ہیں, سال ہا سال گزر گئے یہ وعدہ کرتے ہوئے, لیکن نہ جانے یہ وعدہ کب وفا ہوگا. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ, سب یہ کہتے ہیں. وَنَخْلَعُ, اے ہمارے مولا ہم الگ ہونے کا اعلان کرتے ہیں. وَنَتْرُكُ, اور ہم چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں. مَنْ يَفْجُرُكُ, ہر اس آدمی کو جو تیرا نافرمان ہے. اور جب سلام پھیر کے مسجد سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے اس شخص کے ساتھ سلام دعا ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ مجلس اور گفت و شنید اور بیٹھک ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. تو کہاں گیا وہ وعدہ جو ہم قنوت میں اللہ سے یہ کرتے ہیں, وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ. اس وعدے کو عملی شکل دیجئے. ہر وہ شخص کے جو اللہ کا نہیں بنتا وہ آپ کا اور میرا بھی نہیں بن سکتا. جس خالق و مالک نے اس کو پیدا کیا, جس نے اس کو رزق دیا, جو ہر نعمت اس کو دے رہا ہے, جب یہ شخص اس کا نمک حرام ہے, اس سے اس نے وفا نہیں کی, تو تجھ سے اور مجھ سے کیا وفا کرے گا؟ اس لیے جو اللہ کا دشمن ہے وہ مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا, جو اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے وہ مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس علیحدگی کو اختیار کیا اور دین حنیف, ملت اسلامیہ اور دین اسلام پہ چلنے والوں کو بتایا کہ حق والے کبھی بھی باطل پرستوں اور باطل والوں سے ان کا نہ کبھی اتحاد ہوتا ہے اور نہ کبھی ان کی ان سے دوستی ہو سکتی ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتزال کو اختیار کیا. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فلما اعتزلهم, پھر جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا, وما يعبدون من دون اللہ, اور ان کو بھی جن کی عبادت کرتے تھے, یعنی اس ماحول کو ترک کر دیا, اس ملک, اس شہر, اس علاقے کو چھوڑ دیا جہاں شرک ہوتا تھا, اور اس کے بعد یہ اپنے وطن عراق سے ہجرت کر کے شام تشریف لے گئے, اور وہاں اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے جو شام سے فلسطین اور پھر جزیرہ عرب کا طویل سفر ہے, جس کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے واقعات کے ضمن میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اس مقام پر اور اس دور میں وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اولاد سے نوازا. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا, اور اسحاق سے پھر یعقوب پیدا ہوا. اسحاق ابراہیم کے بیٹے اور یعقوب اسحاق کے بیٹے, تو یعقوب یہ ابراہیم کے پوتے ہوئے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, اور ہم نے ان سب کو نبی بنایا, اسحاق بھی نبی اور یعقوب بھی نبی. اور یہ اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کا یہاں ذکر ہے, اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری بیٹی اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر یہاں اس لیے نہیں ہے کہ ان کا مستقل ذکر آگے چل کے آیت نمبر 54 میں آ رہا ہے, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيلَ, کیونکہ ان کا مستقل ذکر وہاں موجود ہے اس لیے ان کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے, یہاں صرف اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے. اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, اور یعقوب ہم نے زیادتی کی شکل میں عطا کیا, یعنی پوتے کی شکل میں. اور یہ یعقوب کیونکہ اسحاق کے بیٹے ہیں تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پوتے ہیں. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, اور یعقوب یہ ان کے پوتے بنے. اور سورہ ہود میں ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب, اسحاق کے پیچھے یعقوب آئے, جو کہ یعنی اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں. اور متفق علیہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ من اکرم الناس, سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں عزت اور کرم کے مستحق کون لوگ ہیں, ارشاد فرمایا کہ اکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ. عزت اور اکرام اور اعزاز کے مستحق ہیں. اس ساتھ فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی یوسف ہیں جو بیٹے ہیں اللہ کے نبی کے, یعنی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام, اور جو بیٹے ہیں اللہ کے نبی کے یعنی اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام, اور جو بیٹے ہیں اللہ کے خلیل کے یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس علیحدگی کے بعد کے مرحلے کو بیان کیا کہ بعد کا جو دور آیا اس دور میں ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا اور اسحاق کو پھر یعقوب عطا ہوا. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, اور ہم نے ان سب کو نبی بنایا, یعنی اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام بھی نبی ہیں اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی نبی ہیں اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی نبی ہیں اور ابراہیم تو خود اللہ کے خلیل ہیں علیہم الصلاۃ والسلام جمیعاً. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا, اور ہم نے ان کو سب کچھ عطا کیا اپنی رحمت سے, جن کا ذکر ابھی ہو رہا ہے اسحاق یعقوب ابراہیم, ان سب کو ہم نے اپنی رحمت سے سب کچھ عطا کیا. اور جب اللہ کی طرف سے نبوت مل گئی تو گویا کہ سب کچھ مل گیا. وجعلنا لهم, اور ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ جعلنا لهم, ہم نے ان کے لیے بنایا لسان صدق علیا, اچھی شہرت نیک نامی اور ذکر کی بلندی. لسان ذکر اور اچھی شہرت کو کہتے ہیں, اور صدق کا معنی سچائی, اور علیہ اس کے معنی بلندی کے ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جو دعائیں پیش کی تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں بیان کیا ہے. ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی جو آیت نمبر 84 میں ہے کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, میرے بعد میرے اچھے ذکر کو مشہور کر بلند کر. یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. یہاں پر ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. تو یہ دعا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی تھی. اس آیت میں اس دعا کی قبولیت کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا, اور یقیناً اور حقیقتاً ہم نے ان کے ذکر کو دنیا میں اتنا بلند کیا کہ تا قیامت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر جاری رہے گا, اور شہرت ایسی نیک اور اچھی اور پاک شہرت ان کو نصیب کی کہ ان کے بیٹوں میں ان کی اولاد میں ہم نے ہزارہا ایسے لوگ پیدا کیے جن کو ہم نے نبی بنایا. یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو نسل چلی ہے اسی میں یعقوب ہے, اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے یوسف ہیں. یہ نسل جو چلی ہے ان میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے ہیں بنی اسرائیل میں. تو یہ ہے لسان صدق علیہ. ایمان والوں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جو بلند اور عالی مقام اور رتبہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قدم صدق کہا ہے. سورہ یونس کے بالکل شروع میں ہے قدم صدق, وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم قدم صدق عند ربهم. ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس قدم صدق بہت ہی بلند اور اچھا مقام ہے, اور یہ وہ بلند مقام ہے جس کو سورہ قمر کے آخر میں مقعد صدق کہا گیا ہے, فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اچھا مقام جو اللہ کے قریب ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے, وہ ہے قدم صدق اور مقعد صدق. اور یہ وہ اہم مقام ہے, اور یہ وہ تمنا اور خواہش ہے جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی بھی قرآن نے بیان کی ہے, بلکہ یہ سکھایا گیا کہ آپ یہ دعا پڑھیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي من لدن کا. تو ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ بنی اسرائیل الاسراء کی آیت نمبر 80 ہے کہ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. ارشاد فرمایا کہ یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ ادخلنی مدخل صدق، مجھے داخل کر، داخل کرتے ہوئے خیر اور خوبی کے داخلے کے ساتھ، وہ اخرجنی مخرج صدق اور مجھے نکال، نکالتے ہوئے خیر اور خوبی کے ساتھ. امام الترمذی نے اپنی سنن میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ ثم امر بالہجرہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکے میں تھے جب آپ کو ہجرت کا حکم ملا تو یہ آیت نازل ہوئی، فنزلت علیہ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اے اللہ مجھے مکے سے خیر اور خوبی کے ساتھ نکال اور مجھے مدینے میں خیر اور خوبی اور برکت کے ساتھ داخل فرما. اور یہیں سے مفسرین نے مجازن اس چیز کو نقل کیا ہے کہ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ بھی یہ دعا کیا کرے کہ رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، اس لیے کہ روزانہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر سے خارج ہوتے ہیں، ملازمت اور دکان اور فیکٹری اور دوسرے مقامات پہ ہم داخل ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں، اور پھر ہم اس دنیا سے نکل کر قبر میں داخل ہوں گے، اور قبر سے نکل کر پھر حشر کے میدان میں داخل ہوں گے، اور حشر کے میدان سے نکل کر پھر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں خیر اور خوبی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. اس نیت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ادخلنی مدخل صدق، مجھے دنیا میں ہر مقام پہ جہاں بھی داخل ہونا ہو اے میرے رب مجھے برکت اور خیر اور خوبی کے ساتھ داخل فرما، اور جب میں نکلوں تو مجھے خیر اور خوبی کے ساتھ وہاں سے نکال لے، اور جب میں اس دنیا سے نکل کر عالم برزخ کا اور قبر کا سفر اختیار کروں تو اس سفر کو میرے لیے خیر اور خوبی اور برکت والا بنا دے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنا لهم لسان صدق عليا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور یہ تمام انبیاء، ان سب کے لیے ہم نے ان کے ذکر کو بلند کیا، ان کو اچھی نیک شہرت عطا کی. تو معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اللہ نے بلند کیا، جس طریقے پہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رفعنا لك ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تا قیامت یہ ذکر ہوتا رہے گا. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور دین اسلام کو اور ہمارے دین میں کتنے وہ ارکان ہیں، کتنے وہ اعمال ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں، ان سب کا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے خاص ربط اور تعلق اور نسبت ہے. ہم حج کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور اس طریقے میں کتنی وہ سنتیں اور واجبات و ارکان اور فرائض ہیں جن کو ہم انجام دیتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کا براہ راست ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق ہے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.